الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بیان ہوا کہ اسلام کا مقصود ہے بہترین اخلاق والے انسانوں کو تیار کرنا، چنانچہ ایمان کی جو تفصیلات ہے اس کی روشنی میں بتایا گیا کہ ایمان کا مقصود بھی یہ ہے کہ اچھے اخلاق اس سے پیدا ہوں۔ پھر ارکان اسلام سے بھی ثابت کیا گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بھی مقصود یہ ہے کہ اس سے ایک اچھا انسان تیار ہو، اچھے اخلاق تیار۔ مختلف اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح کی گئی کہ مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا انسان تیار ہو۔ آج جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک سرسری نظر ڈالنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان سب کو اپنی تعلیمات میں سب کو کور کیا ہے حضور نے، سب کا تذکرہ فرمایا ہے، سب کا شمار فرمایا ہے، اور پھر ہر اچھے اخلاق کے لیے آپ نے ابھارا ہے۔ اس سلسلے میں ہر موضوع پر آپ کی احادیث شریفہ ملتی ہیں۔ اگر مختلف کیریکٹر کے پہلوؤں پر حضور کی تعلیمات کو اگر جمع کیا جائے تو بہت بڑی کتاب بن جائے گی، عظیم کتاب بن جائے گی، اور پھر اس میں ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں یا اصلاح اور تربیت کا کام کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کتنی چیزیں ہم کو معلوم ہی نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ اصلاح کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ چیز تو ہماری نظر ادھر گئی ہی نہیں۔ اس طرح ہر چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارا ہے۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات جمعات میں الگ الگ موضوع پر اخلاق کے حضور نے جس طرح سے ترغیب دی، تشریح فرمائی، اس کی بات رکھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ کہ جو اچھے اخلاق اختیار کرنے کے لیے حضور پاک کی جو پرجوش باتیں ہیں اخلاق کے سلسلے میں، جو پرجوش انداز میں اللہ کے نبی نے گبھارا ہے، تھوڑا سا اس کا نمونہ سامنے آ جائے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب خاموش تھے، ادب کا ماحول تھا، ایسے سب خاموشی سے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے گویا سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے۔ عام طور پہ جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے صحابہ تھے ان کے پاس ان کے اوپر ادب کا غلبہ تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص آیا، باہر کا کوئی آدمی آیا، اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ، پیارا، لاڈلا، محبوب انسان کون سا ہے؟ احب الناس عند اللہ۔ تو حضور نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، مختلف الفاظ مختلف احادیث میں، اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے عمدہ چیز، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز، سب سے عمدہ چیز جو کسی انسان کو دی گئی ہے، دولت ملی ہوئی ہے، کسی کو عزت ملی ہوئی ہے، کسی کو خوبصورتی ملی ہوئی ہے، تو فرمایا سب سے عمدہ چیز جو کسی کو عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ بہترین اخلاق، یہ سب سے عمدہ تحفہ ہے اللہ کا. کہیں احادیث میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان میں کامل سب مسلمانوں میں ایمان میں کامل کون ہے؟ پھر فرمایا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یہ طبرانی کی روایت ہے. اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے محبوب میرے پاس کون ہے؟ سب صحابہ کو فکر ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کا محبوب بن جاؤں، تو ترغیب دلا رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کون ہے میں بتاؤں، اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے سے جو ہوگا جنت میں، قیامت میں سب سے زیادہ درجے میں کون قریب ہوگا مجھ سے میں بتاؤں. تین بار پوچھا آپ نے تاکہ سب کو شوق پیدا ہو جائے، بات دل میں اتار لیں جواب کو. ہر بار صحابہ کہتے تھے ضرور اللہ کے رسول فرمائے، تو پھر حضور نے فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا اور سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، کل قیامت میں بھی، جنت میں بھی، قیامت میں بھی میرے قریب وہی رہے گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے تو جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اخلاق ہے. سب سے زیادہ بھاری جو اعمال نکلیں گے وہ اخلاق ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، کس طرح سے آپ معاملات کرتے ہیں، تو اخلاق کا وزن قیامت میں سب سے زیادہ ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش گو کو، بد کلام انسان کو پسند نہیں کرتے، جس کی گفتگو ریش ہو، گندی باتیں آسانی سے نکال دیتا ہو یا سخت بات کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند کرتے ہیں. اور جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. عبادات کے ذریعے سے جو اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوتا ہے اس درجے تک اخلاق والا اخلاق کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. اب یہ جو حضور اتنی قوت سے تعلیم دے رہے ہیں، پورا زور ڈال رہے ہیں اخلاق پر ہی، اس کی اہمیت اور اس وقت کھلتی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے زندگی گزارتے کہ بس ایک ایسا فلسفی ہے جو خالی اخلاق کے بارے میں بول رہا ہے، یہ کوئی ایسا شیخ ہے، مرشد ہے جو صرف اخلاق پہ محنت کر رہا ہے، اس کی پوری زندگی کا دائرہ ہی اخلاق کی باتیں بولنا ہے، اس میں وہ بہت گہرائی سے بول رہا ہے، بہت طاقت لگا رہا ہے، تو بات الگ ہوتی تھی. لیکن حضور کون ہے؟ حضور اس انداز سے زندگی مدینے میں گزار رہے تھے کہ آپ کی تعلیمات ہر لائن کی چل رہی تھی. آپ کمائی کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ صحت کے بارے میں بھی توجہ دلا رہے ہیں، آپ اتحاد کے بارے میں بھی توجہ دلا رہے ہیں. آپ نے باضابطہ ایک حکومت قائم کی مدینے میں، اور وہ حکومت روز اول سے آخر تک ہمیشہ خطرات میں گھری رہی، ہمیشہ دشمنوں کی سازشیں چلتی رہی. ایک ایسی حکومت آپ چلا رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی میں حضور نے مدینے میں 600 مرتبہ فوج بھیجی ہے، چھوٹے چھوٹے جو دستے، 600 مرتبہ فوج بھیجنے کے واسطے ہر مہینے میں 5 مرتبہ فوج بھیجی ہے. 5 مرتبہ فوج بھیجنے کے واسطے کتنا ٹینشن رہتا ہے. اب ہمارے ملک میں کبھی وہ کارگل کا ہو گیا تھا تو آج تک اس کا نام سب کے اوپر بخار چڑھا ہوا رہتا اس کے دست. ایک چھوٹی سی چند پہاڑیوں پہ جنگ ہوئی، اتنا بڑا ملک ہے مگر پورا اس وقت پوری معیشت ہل گئی تھی، اور آج تک جو ہے اس کا نام لیتے رہتے ہیں. پرسوں چائنا کے بارڈر پہ تھوڑا سا تعطل ہو گیا تو پورا ملک اسی کی طرف متوجہ تھا. اور یہاں جو ہے ہر مہینہ 5 مرتبہ فوج بھیجی حضور نے، کتنا ٹینشن رہ سکتا ہے. ہر لائن کی تعلیمات ہے آپ کی, حکومت چلا رہے ہیں, اصحاب صفہ کا مسئلہ ہے, ہزاروں مسئلے ہیں, ایک آل راؤنڈ قسم کی رہنمائی آپ کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں. وہاں جنگ پہ ابھارنے کی ضرورت تھی, وہاں لوگوں کو فنڈ جمع کرنے, فنڈ رائز کرنے کی ہمیشہ ضرورت تھی. وہاں اتنے مسائل ہیں اور سب سے آپ نمٹ رہے ہیں, تو اتنی وسیع تعلیمات دیتے ہوئے پھر اس میں اخلاق کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں, تو تب معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی نظر میں اخلاق کتنا اہم ہے. جو زمانہ جنگیں چل رہی ہیں, دعوت کا کام پھیلتا جا رہا ہے, اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بھائی دعوت کی اہمیت بولیں گے تو دعوت کی اہمیت ہی سوار ہو جائے گی, جنگ آئی تو جنگ کی بات ہی سوار ہو جائے گی. تو حضور کئی چیزوں پہ پوری قوت دیتے ہوئے پھر اخلاق کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں جو ابھی حدیثوں میں گزرا, تب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے. سب چیزوں پہ توجہ دینے کے باوجود اتنا زور, باقی ہم دینوں کو دیکھیں گے, دنیا میں اور دین دھرم ہیں, سب کا زور خالی عبادتوں پہ, ایسا پوجا کرنا, ایسا پوجا کرنا, ایسا پوجا کرنا. عبادت یا جترا وہ رہتا ہے سب مذہبوں کے اندر, توجہ پوری عبادتوں پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز کی عبادت بتا رہے ہیں, اس میں زکوٰۃ بھی ہے جس میں پیسہ خرچ کرنا ہے, اس میں روزہ بھی ہے جس کے اندر بھوکے رہنا ہے, اس میں حج بھی ہے جس میں عالمی سفر ہے. یہ مختلف لائن کی تعلیمات, عبادتیں بھی ہیں, کثیر دشمنوں سے مسلسل مقابلہ بھی ہے, حکومت کے بھی ہر شعبے کو آپ پہلی مرتبہ قائم کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسا وسیع دین ہے, مختلف کام ہیں, اس کے باوجود بول رہے ہیں کہ سب سے زیادہ وزن کل قیامت میں جو ہوگا اخلاق کا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں. تو سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام کیا ہے, لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کا نام ہے, انسانوں کے درمیان رہتے ہو, اور بس اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے اخلاق بنانے کا معاملہ ہے. بہت سارے ساری دنیا کے مذاہب میں کیا رہتا ہے, بس ہم جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ مان لو تو نجات ہے, اپنے عقیدے پہ زور ہے ہر مذہب کے اندر, بھائی ان دیوی دیوتاؤں کو مانو, ان عبادتوں کو مانو, بس تمہاری نجات ہے, گناہ دھل جائیں گے, مخصوص قسم کی اطاعت ہے, بس یہ ہون کر لو یا فلاں عمل کر لو, بس پاپ پورے دھل جائیں گے. پورے مذہبوں کا رنگ یہ ہے کہ مخصوص عبادات پر یا عقیدے پہ ضرور یہ کر لو بس. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں, عقیدہ اس وقت تک تمہارا نجات نہیں دلائے گا جب اس عقیدے کی وجہ سے کیریکٹر نہ بدلے. اللہ کو مان رہے, رسول کو مان رہے, جنت دوزخ کو مان رہے, مگر کیریکٹر نہیں بدل رہا تو اسلام مطمئن نہیں ہے. بس اتنی باتیں مان لو تو جنت نہیں, اتنی باتیں ماننے کا اثر زندگی پہ یہ ہو کہ تمہارا اخلاق بدلے, تب جا کے وعدہ ہے. جو واجبات تم کو دی جا رہی ہیں, جو عبادات اور جو بھی سسٹم دیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے سے برائیاں اس وقت دھلیں گی جب تمہارے اندر حقیقی کمال پیدا ہو, اونچے اخلاق پیدا ہو, تب جا کے پھر اس کا رزلٹ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کریں گے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ گفتگو اچھی ہے, معاملہ اچھا ہے, نرمی والا دل ہے, برداشت کی صلاحیت ہے, یہ اخلاق, حسن اخلاق سے آخرت کے عظیم ترین درجات حاصل کر لیتا ہے اگرچہ عبادات میں کمزور ہو. حضرت انس سے روایت ہے. اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جاتا ہے اگرچہ عبادات ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, طبرانی کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے والے, راتوں میں عبادت کرنے والوں کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ مومن کی شرافت اس کی دینداری ہے. شرافت پہ تو ہمارے پاس اردو میں شرافت الگ معنی ہو گئے, عربی میں شرافت الگ ہے. شرافت بولے تو بڑے درجے کے لوگ, اونچے درجے کے جو لوگ, اشرافیہ جن کو کہتے ہیں, بڑا اونچا درجہ, اردو میں شریف کے مطلب بھیگی بلی، بھیگی بلی بن کر تو بہت شریف آدمی ہے تھا، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ بس منہ نہیں کھولتا، وہ شریف ہے اردو میں، وہ تو اسلام میں شرافت وہ نہیں ہے. تو شرافت کا لفظ اونچا اونچا درجہ، اعلیٰ خاندان کا ہونا یا اعلیٰ ہونا. تو مومن کی شرافت کیا ہے؟ دینداری ہے، دینداری ہے تو وہ شرف والا ہے، عزت والا ہے. اور مومن کی مروت، مروعت ہے لفظ، وہ اردو میں جا کے مروت مروت ہو گیا، کیا بڑا بے مروت ہے بولتے، لفظ اصل مروعت ہے، وہ مردانگی، مروعت کے معنی انسانیت، انسان کا کمال اس کو مروعت کہتے ہیں، مر ان کے معنی آدمی. تو نے فرمایا انسان کی، مومن کی مروعت یہ ہے کہ وہ عقل کا صحیح استعمال کرے، اس کی عقل اس کی مردانگی. اور فرمایا مومن کا حسب نسب کیا ہے؟ مومن کا حسب حسن اخلاق ہے. تو ہمارا حسب ہے جو درجہ ہے خاندانی لیول ہے، تو وہ دوسرے لوگ جو حسب نسب جو دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ اخلاق، اچھے اخلاق ہیں، تو وہ ہمارا حسب ہے. یہ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا. ایمان کی باتیں دل میں ہیں، شک کی باتیں نہیں. جس نے ایمان کو کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیا اور اپنے دل کو سلیم التبع بنا دیا، نیچر اپنا ٹھیک کر لیا، زبان جس کی سچی ہے، نفس جس کا مطمئن ہے، اور فطرت کے سیدھے راستے پہ جو چل رہا ہے، انسان کا جو اصلی نیچر ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا. ابن حبان کی روایت ہے. اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے وہ ہے نظر میں رکھنے کی. اچھے سے اچھے اخلاق کا بیان دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پر امت عمل کب کرے گی؟ جب بولنے والا خود اس عمل پر، اس کے اوپر عامل ہو. اصل جو عمل ہوتا ہے اس سے جو ہے چیز سب کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جس بہترین اخلاق کی دعوت دی ہے انسانوں کو، اس کا سب سے پہلا اونچا نمونہ خود آپ کی زندگی ہے، آپ کا اپنا عمل ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضور کی اپنا جو کیریکٹر ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد اخلاق تھے نہ بد زبان تھے، اور آپ خود فرماتے تھے احاسنکم احاسنکم خلقن، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہترین ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 10 سال ایک چھوٹے بچے خادم کی حیثیت سے حضور کے گھر میں رہا، یعنی حضور کے دنیا سے جانے تک حضور کے گھر میں ہی رہے، ایک چھوٹے بچے خادم کے طور پہ ان کے والدہ نے چھوڑ دیا تھا. لیکن 10 سال میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف نہیں کہا، حالانکہ چھوٹے بچے تھے، خدمت کے لیے تھے گھر میں، نوکر کے طور پہ تھے، 10 سال میں کبھی منہ سے اف نہیں نکلا. اف کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی بیزارگی کا کلمہ، ہم لوگ اف اف کیا بھائی، جو بیزارگی میں جو بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں اف ہے. پورے 10 سال میں چھوٹے خادم کے لیے کبھی اف کا لفظ استعمال نہیں کیا حضور نے، اور کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور نے نہیں پوچھا. اب سمجھو کیسا اخلاق ہے. برابر والوں سے اخلاق برتنا الگ ہے، اونچی پوزیشن والوں کے سامنے جی جی بولنا الگ ہے، اور اپنے نوکر کے ساتھ معاملہ کرنا الگ ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ. اس لیے کہ چھوٹا بچہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے، نقصان کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، ایک بولو ایک کرتا رہتا ہے، اس حیثیت میں ہے وہ. لیکن 10 سال میں، یعنی پوری زندگی، کبھی اف بھی نہیں کیا، یہ کیوں کیا یہ نہیں پوچھا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا اپوزٹ انداز میں جانے کا نہیں. کوئی چیز سمجھانا ہو تو وہ مثبت طریقے سے سمجھا دیں، دیکھو بچے اس کو ایسا کرنا چاہیے، یہ بولتے یہ کیوں کیا نہیں، یہ کیوں کیوں، جو اپوزٹ انداز میں جاتے ہیں بڑے، تو اس سے بچے جو ہے ضدی ہو جاتے ہیں، اس سے ان کا مائنڈ بند ہو جاتا ہے. ڈانٹنے کے ٹائپ میں جب جاتے ہیں، مخالفت کے ٹائپ میں جب جاتے ہیں، تو سامنے جو بچہ سائز میں بچہ ہے، حقیقت میں پورا انسان ہے، اس کے اندر بھی ایگو ہے. جیسے آپ اپوزیشن بن کے جائیں گے فوراً وہ بھی اندر ایک اپوزیشن کھڑے ہو جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، مسلم شریف کی روایت سے، اور وہ کہتے ہیں میری امی جب چاہے حضور کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے کے جاتی تھی حضور چلے جاتے تھے. کوئی بڑھیا بھی آئے ادھر آؤ وہ تو چھات چلے جاتے تھے حالانکہ وقت کے بادشاہ ہے. بڑھیا بھی آ گئی کوئی بھی بے تکلف آؤ چلو میرے ساتھ چلو, وہ گھر میں لے جا کے بتا رہی ہے, وہ کچھ بھی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے, جو چاہتا بھلا کے لے جاتا تھا. تو کہہ رہے کہ جہاں چاہتی تھی لے کے جاتی تھی ہماری امی. اور جو ہے آدمی کوئی بھی آدمی سامنے سے آتا تھا حضور کے تو پہلے سلام آپ کرتے تھے, مسافہ پہلے آپ ہاتھ بڑھاتے تھے, کوئی ہو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی. اور جب بھی کسی سے آپ ہاتھ ملاتے تھے تو کبھی خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے, وہی کھینچ لیتا تھا آپ ہاتھ اپنا تب آپ چھوڑتے تھے, اس وقت تک آپ ہاتھ جوڑے رکھتے تھے. اور جب بھی کسی سے سامنا ہوتا تو پورا رخ چہرہ اس کی طرف کر کے بات کرتے تھے, اس وقت تک اپنا چہرہ اس کی طرف رکھتے تھے جب تک کہ وہ خود بات ختم کر کے چہرہ پھیر نہ لے, اپنا چہرہ خود نہیں پھیرتے تھے کبھی. اب یہ عام آدمی کے لیے کرنا بھی مشکل ہے, مگر آپ تو ایک حاکم تھے نا, ہزار آدمی ضرورتیں لے کے آتے ہیں, وقت بے وقت آتے ہیں, پبلک لائف تھی آپ کی, اس کے باوجود ایک ایک آدمی کو اتنی اہمیت دینا کہ جو آیا پورا چہرہ کر کے بات کرنا, اپنی طرف سے بات ختم نہیں کرنا, چہرہ تک نہیں ہٹانا, ہاتھ تک نہیں کھینچنا, کتنے صبر کی چیز ہے, کتنے اخلاق کی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی مجلس جو ہوتی تھی تو اپنے گھٹنے دوسروں سے آگے کر کے نہیں بیٹھتے تھے, راؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ پھیل کے خود بیٹھ گئے گھٹنے آگے نہیں, سب کے برابر بیٹھتے تھے. مجلس میں پہچان نہیں سکتے تھے کہ اس میں کوئی ایک بڑا ہے, سب کے برابر ہو کے بیٹھتے تھے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزاج بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی دو باتوں میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ یا تو یہ کر سکتے ہیں یا تو یہ کر سکتے ہیں, تو ہمیشہ آپ آسان ترین جو پہلو ہے وہ اختیار کرتے تھے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہر چیز میں مشکل پسندی, نہیں مشکل پسندی اور مشکل پسندی کو دین سمجھتے کچھ لوگ. حضور کی سنت کیا ہے, کوئی بھی کام آئے آسان شکل اختیار کرتے تھے بشرطے کہ وہ آسانی گناہ نہ ہو. ہاں گناہ کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اس سے دور بھاگتے تھے. فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں اپنی ذات کے لیے زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا, کسی کو ڈانٹنا سزا دینا اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا. ہاں جہاں اللہ کی توہین ہو گئی دین کی توہین ہو گئی دین کے لیے غصے کی تو وہاں آپ کو غصہ آ جاتا تھا, اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا. وہ کہتی ہیں کبھی حضور نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے, نہ کبھی خادم کو مارا نہ کبھی کسی بیوی کو مارا. ہاں اللہ کے راستے میں جہاد وہ آپ نے کیا, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور پاک کے ساتھ جا رہا تھا, ایک موٹی کھردری قسم کی چادر اس وقت آپ اوڑے ہوئے تھے, اتنے میں ایک دیہاتی آیا بدو آیا, آ کے اتنا زور سے اس نے کھینچا اس چادر کو پیچھے سے آ کے زور سے کھینچا کہ وہ کاندھے پہ جو چادر تھی تو کاندھا جو ہے وہ زخمی ہو گیا, مطلب اس پہ نشان آ گیا, اتنا زور سے اس نے کھینچا. کھینچ کے کہا محمد اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں میرا حصہ دو, اس طرح جو ہے مانگنے کا انداز زور سے کھینچ کے پھر بول رہا ہے کہ تم کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں میرا حق کا میرا حصہ دلاؤ اس میں. دیہاتی لوگ تو حضور نے پوری طرح متوجہ ہو کے اس کی طرف پوری توجہ سے دیکھا, پھر دیکھ کے ہنس پڑے اس کے اسٹائل پہ ہنس دیے, اور ہنس کے جو ہے جو تقسیم کرنے والے تھے ان کو حکم دیا کہ بھائی ان کو ان کا حصہ دے دو. تو توجہ دی ہنسے پھر اس کو دلایا, حالانکہ کاندھا جو ہے وہ متاثر ہو گیا تھا, یہ کیا حرکت ہے ایسا کچھ نہیں, کتنے اخلاق چاہیے ایک حاکم ہوتے ہوئے ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے اس طرح رفت انسانوں سے برتاؤ کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پوری حدیثیں آپ یاد رکھنے کی نیت سے سنیے, یہ سب اپنے لیے یوز کرنا ہے, اس کو بیزار ہو کے مت سنیے کہ یہیں سن کے یہیں بھول کے جائیں گے, ایک تانا بانا بنتے جائیے کیا سیرت ہے حضور کی اور ہمارے لیے کیا نمونہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق, اللہ تعالیٰ خود نرم دل ہیں, یحب الرفقہ, اور نرم دلی کو پسند کرتے ہیں نرمی کو پسند کرتے ہیں, اور نرم دلی پر اللہ تعالیٰ وہ سلا دیتے ہیں، وہ رزلٹ دیتے ہیں جو سختی پہ نہیں دیتے. سختی سے جو بھی بیہیویئر کرے گا اس کا رزلٹ وہ آئے گا نہیں جو نرمی کا آئے گا. حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت اور ایک حدیث میں ہے کہ جس چیز میں بھی جب نرمی اس سے اٹیچ ہوتی ہے تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا جس چیز سے بھی جب نرمی جڑتی ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی ہٹا لی جائے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. یہ ہے تعلیمات حضور کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، سات بہنیں تھیں، مسکین آدمی تھے. تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب حضور مدینہ تشریف لائے، کسی سے معلوم ہوا کہ آدمی غریب ہے، نوجوان ہے، والد گزر چکے ہیں، اتنا بڑا پریوار اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، سات بہنیں ہیں، سب کو یہی دیکھتے ہیں. تو ان کی روایت ہے، آگے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے آگے آئے گا. ان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ نرم دلی پر جو اللہ ثواب دیتے ہیں وہ حماقت کے بدلے میں کبھی نہیں دیتے. اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ جو نرم دلی کو چھوڑ رہا وہ خود کو بہادر سمجھ رہا مگر وہ حماقت کر رہا ہے، احمق ہے وہ نرم دلی کو چھوڑنے والا. تو حماقت پہ اللہ تعالیٰ وہ رزلٹ نہیں دیتے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کو نرمی عطا کرتے ہیں. اور فرمایا جس گھرانے میں یہ چیز چھن گئی، ختم ہو گئی، جس گھر میں ہٹ ہٹ چلتا رہتا ہے، سختی چلتی رہتی ہے، نرمی نہیں ہے، جس گھرانے میں یہ چیز سے محرومی ہو گئی وہ گھرانہ ہر چیز سے محروم ہوگا. فرمایا حدیث شریف ہے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے تو کرتے کیا تھے جب گھر میں رہتے تھے؟ فرمایا آپ گھر والوں کی خدمت کرتے رہتے تھے گھر میں رہتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی وضو کر کے مسجد جاتے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو گھر والوں کا کام کرنا یہ حضور کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، جب دیکھو مسکراتا ہوا چہرہ، آپ سے زیادہ مسکراتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق نہیں دیکھا. وہی انس جو ساتھ تھے، گھر کے آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی تھا چھوٹا، اس کا دودھ چھڑایا گیا تھا، اس کے پاس ایک بیمار چڑیا تھی، اس کا نام جو ہے نغیر نام رکھا تھا انہوں نے، اور وہ بھائی کا نام تھا عمر، عمیر. تو حضور ہمارے گھر آئے تو وہ چھوٹا بھائی ہمارا وہ مر گئی تھی، وہ اس کی جو چڑیا تھی مر گئی. اب ہمارے گھر جب حضور آئے تو وہ چھوٹے بچے کو، میرے چھوٹے بھائی کو لے کر اس کو تسلی دے رہے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بچہ غمگین ہے تو ابا عمیر. اب عربی میں جو ہے پیار سے بولنے کا طریقہ ہے، کنیت لگانا، ابو عمیر وہ نغیر کیا کر دیا تمہارا، یہ تو پرندہ ہے. تو بہرحال چھوٹے بچوں سے آ کے گھر کے ملنا اور ان سے دل لگی کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے سخی تھے اور بڑے بہادر تھے اور حق سے کبھی بھی نہیں ہٹتے تھے، انصاف کے اندر بہت پکے تھے، فیصلوں میں کبھی بھی کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ نہیں رہتا تھا، برابر کا حق کا فیصلہ کرتے تھے. اور پوری زندگی جو ہے آپ کی وہ امانت داری کی زندگی تھی، سچائی، امانت داری. علامہ اقبال نے کہا نا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہٰ. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کے اخلاق کی پیروی کرنے کے لیے کہا، میرا قرآن دیکھنا ہو تو میرے نبی کو دیکھو، چلتا پھرتا قرآن ہے. علم دیکھنا ہو، معرفت دیکھنا ہو، نرمی دیکھنا ہو، کیریکٹر دیکھنا ہو، انسانیت دیکھنا ہو تو میرے نبی کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی سب کچھ ہے، چلتا پھرتا اسلام ہو. تو اللہ نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے انسانوں بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو بھی ایک دن اللہ سے ملاقات کی امید ہے، آخرت کے دن کی جس کو بھی فکر ہے، جس کو بھی اللہ یاد ہے، اس کے لیے میرے نبی نمونہ ہے، فرمائے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایک اللہ کا دھیان والا انسان کیسا رہتا ہے، دیکھنا ہو تو میرے نبی کو دیکھو۔ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے مجھے منہ دکھانا ہے، وہاں رسوائی نہ ہو اس کی فکر ہے تو میرے نبی کو دیکھو۔ آخرت اپنی بنانا ہے تو میرے نبی کو دیکھو۔ اللہ نے حکم دیا۔ قاضی ایاز ہماری اسلامی تاریخ میں سیرت میں بہت مشہور ہے، ان کی کتاب شفا، قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا، ایسی عجیب آواز آئی کہ مدینے والے پورے ڈر گئے۔ تو وہ اندھیرے موقع پر جو ہے جو ہمت والے لوگ تھے وہ ہمت کر کے ایک دوسرے کو آوازیں دے کے دیکھنے کے لیے نکلے جنگل کی طرف کہ کیا ہوا، بہت ڈراؤنی کوئی بات ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگ جب نکلے شہر سے باہر جنگل میں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جا کے تحقیق کر کے اکیلے واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہے، چلو آرام سے۔ حضرت ابو طلحہ ان کا گھوڑا بہت وہ مانا جاتا تیز، ان کے گھوڑا لے کے گئے آپ اور گلے میں تلوار لٹک رہی، اکیلے جا کے واپس تلاش تحقیق کر کے آ رہے، بہادروں کے نکلنے سے پہلے ہی جا کے آ گئے۔ لیکن میں دیکھ کے آیا، کچھ نہیں ہے، آرام سے رہو۔ اب ہمارے پاس کیا ہے اخلاق کا مطلب؟ کئی لوگوں کے نزدیک اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ بزدل ہو جانا۔ اخلاق کا مطلب کسی معاملے میں دخل نہیں دینا۔ بزدل آدمی اخلاق والا نہیں ہے، بزدلی کو اخلاق کو کوئی تعلق نہیں۔ حضور اتنے سب نرمی ہونے کے باوجود بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنگ میں زور پڑ جاتا تھا، زور کا رن پڑتا تھا، زبردست حملہ ہو رہا ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، تو فوراً ہم لوگوں کو حضور کی فکر ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ اس لیے کہ ایسے موقع پہ ہمیشہ حضور دشمنوں میں گھسے ہوئے رہتے تھے، جہاں سب سے زیادہ جم کے جنگ چل رہی ہے وہاں اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی جم کے جنگ ہوتی تھی تو ہم لوگ سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کدھر ہے، تاکہ ذرا جا کے حفاظت کرے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ حنین کے موقع پر پورا بڑا لشکر تھا، 12,000 کا لشکر تھا، مسلمانوں کا زندگی میں کبھی نہیں تھا اتنا بڑا لشکر، جب حنین کے علاقے میں پہنچے، ایک ایسی جگہ آئی دونوں طرف اونچی پہاڑیاں تھیں، بیچ میں فوج کو لائن بنا کے، مختصر لائن بنا کے جانا پڑ رہا تھا۔ ایسے موقع پر اچانک ان لوگوں نے 20,000 تیر ایک ساتھ پھینکے، چھپکی تھی ان کی فوج، اچانک 20,000 تیر جو پڑے تو پوری فوج بھاگ گئی، تو تتر بتر ہو گئے، ایک دم خوف کی حالت میں سب بھاگ گئے۔ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، انا نبی لا کذب انا عبد المطلب، شیر پڑتے ہوئے جدھر سے تیر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی نہیں تھا ساتھ میں۔ بعد میں حضرت عباس، جن کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکیلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، کہاں ہے اس مسلمانوں، اپنے نبی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، آواز لگائی، تو پھر لوگ پلٹے۔ تو ایسے بہادر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مانگنے والا آیا، کچھ بھی مانگنے والا، اور آپ نے نہیں کہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور بالکل شروع نبوت جب ملی تھی اس وقت کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کبھی بھی تنہا نہیں پڑیں گے، اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جس کی زندگی بوجھل ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور تکسب المعدومہ، جس کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ ہے نہیں ہے، آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، اور تعین والا نوائی ودہر، کسی پہ مصیبت آ گئی تو آپ جا کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا شروع سے اخلاق تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ کو معلوم ہے فاقے چلتے تھے گھر میں، 70,000 درہم آئے، تو سامنے ایک بوریا پڑا ہوا تھا، اس نے فرمایا اس پہ ڈال دو، پھر کھڑے ہو کے تقسیم کرنا شروع کر دیا، پورے 70,000 ختم ہو گئے، ایک ہی کھڑے کھڑے کے پوری تقسیم کر کے ہٹ گئے، ایسے سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک ساحل آیا، اس نے آ کے اپنی کچھ حالت رکھی، اب حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے نہیں تم کو دینے کے لیے، ایسا کرو بازار میں جا کر میرے نام پہ وہ چیز خرید دو، جب میرے پاس کہیں سے کچھ آئے گا تو میں بل ادا کر دوں گا، تم میرے نام پہ خرید دو اس کو۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا مکلف نہیں کیا ہے، آپ کی اس وقت ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے پاس چیز ہے نہیں، تو آپ کیوں ایسی ذمہ داری لیتے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی نہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا، حضور کی طبیعت دینے کی تھی، طبیعت اداس ہو گئی۔ اتنے میں سامنے بیٹھے ہوئے انصاری نے کہا اللہ کے رسول خرچ کیجئے، اور جو عرش والا ہے آپ اس سے ڈریے نہیں، نے حضور کی مزاج کی بات نہیں۔ ان کی بات سنتے ہی حضور کے چہرے پہ بشاشت آ گئی، خوش ہو گئے، خوش ہو کے فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا، تو ہے نہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ میرے نام پہ لے لو، میں اس کو ادا کر دوں گا بعد میں جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ اور حضور کا مزاج کیا تھا، جتنے ساتھی ہیں ساتھ والے ان سے سب سے محبت کرتے تھے، کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، ایسی ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی صحابہ سے ساتھ والوں سے، مگر محبت کی طبیعت تھی، کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی گروپ آیا، کوئی لوگ آئے کسی قوم کا، جو معزز آدمی ہوتے تھے ان کی آپ تکریم کرتے تھے، عزت دیتے تھے، اور اس کو پھر آئے ہوئے لوگوں میں اس کو سردار بنا دیتے تھے، اس کے درجے کو اور بڑھا دیتے تھے۔ اور ایسا سب کے ساتھ حضور کا بیہیویئر تھا کہ ہر ساتھ والا صحابی یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ عزت میری حضور کی نظر میں سمجھتا تھا، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا میری عزت سب سے زیادہ حضور کے دل میں، اس طرح لے کے چلتے تھے سب کو۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو کبھی سختی نہیں، کبھی مجبوری ہے تو نرم بات اس سے کر کے اس کو واپس لوٹاتے تھے، اور سب آپ کی نظر میں برابر تھے، سب پہ کرم کرنے کا، یہ کرم کا جو دریا تھا سب کے لیے تھا، حق کے معاملے میں سب برابر تھے۔ آپ خوشرو تھے، چہرہ بھی خوبصورت اور ہنستا ہوا، شریف الطبع، منکسر المزاج، نرم دل، تنگ دل نہیں تھے، سخت نہیں تھے، لڑائی جھگڑے کی بحث مباحثے کی عادت نہیں تھی، اور گندی باتیں کرنا، الفاظ یوز کرنا نہیں، اور کسی پہ لعنت ملامت کرنا اس سے خالی تھی، اور زیادہ کسی کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے، انداز میں تعریف کچھ بھی ہے، زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے، اور جتنی بھی بے ضرورت چیزیں اس سے لا تعلق رہتے تھے، مگر مایوسی کبھی آپ کے پاس قریب نہیں آتی تھی۔ جب بھی دوستوں میں سے کوئی آپ کو آواز دیتا یا گھر والے کوئی آواز دیتے تو فوراً لبیک کہتے تھے، بے تکلف کوئی بھی آواز دیتا تھا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہی جن کے بارے میں بتایا گیا کہ سات بہنیں تھیں، ایک غریب آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی آیا حضور کے پاس تو اندر آنے سے مجھے نہیں روکا گیا، اور جیسے ہی میرے اوپر نگاہ پڑتی تھی آپ مسکراتے تھے، بلکہ حضرت جریر کہتے ہیں میرے لیے حضور کا ایک خاص تسلی کا انداز تھا، مجھے دیکھتے تھے تو سب سے الگ میرے لیے ایک مسکراہٹ تھی، زندگی بھر جب بھی میں جاتا تھا اس اسپیشل مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتے، کیوں یہ چھوٹے ٹوٹے ہوئے دل کے آدمی تھے، گھر کا بوجھ تھا تو ان کو حضور خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اب وہ مختلف موڈ رہتا ہے، مختلف حالات رہتے ہیں، پریشر کئی حالات کا رہتا ہے، مگر یہ جیسے ہی جاتے تھے حضور ان کے حساب سے ان کا استقبال کرتے، تو کبھی اندر آنے سے روکا نہیں۔ صحابہ کے ساتھ آپ ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، مزاح بھی کر لیتے تھے، اور مل جل کے رہتے تھے، اور صحابہ سے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل کود کرتے تھے، ہنستے بولتے تھے، اور کبھی بھی کوئی دعوت دیتا، کوئی آزاد ہو، کوئی باندی ہو، کوئی غلام ہو، سب کی دعوت قبول کرتے تھے۔ اور مدینے کے دور دور کے علاقوں میں کہیں کوئی بیمار ہوا تو اس کی بھی عیادت کے واسطے جاتے تھے۔ اب کوئی آدمی عذر ہے اس کو تو اس کو ڈھانٹتے نہیں تھے، بہانے کر رہے ہو، جو بھی عذر پیش کرتا اس کے عذر کو قبول کر لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ آ کے جو ہے کان میں بات کرنا چاہتے تھے، رہتے نا بعض لوگ، تو کوئی بھی کان میں بات کرنا چاہے تو فوراً اس کو کان دے دیتے تھے، اور جب تک وہ پوری بات ختم نہیں کر لیتا تھا اپنا کان نہیں ہٹاتے تھے، اتنا سامنے والوں کا لحاظ ہوتا تھا۔ کبھی ہاتھ پکڑا کسی نے تو ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، سلام کبھی بھی خود پہلے کرتے تھے، مسافہ خود پہلے کرتے تھے، اور ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو کبھی پیر چوڑے نہیں کرتے تھے، بلکہ قریب کر کے رکھتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور کوئی بھی آیا، تھوڑا معزز آدمی ہے، تو فوراً اپنا کپڑا ہے، اپنا رومال ہے، اپنی چادر اوپر کی نکال کے بچھا کے بیٹھو، وہ نہیں بیٹھ نہیں، اصرار کر کے بٹھاتے تھے اس کو، کبھی بیٹھے ہوئے اپنا تکیہ نکال کے اس سامنے والے کو لگاتے تھے، اس کو مجبور کرتے تھے کہ نہیں بیٹھو، اصرار کر کے. اور ساتھیوں کو بلاتے تھے تو روح کے ناموں سے نہیں بلاتے تھے، پیار کے نام رکھتے تھے ساتھیوں کے. کنیت عرب میں کیا ہے، کسی کو پیار سے بلانا ہے تو ابو بول کے لگا کے بلانے کا، تو پیارے پیارے نام. اب حضرت علی ہے ان کو ابو تراب، مٹی کے باپ، پیار سے نام. ایک مرتبہ وہ ناراض ہو کے جا کے لیٹ گئے تھے مٹی پہ، اب ان کا نام رکھ دیا ابو تراب، ارے مٹی کے باپ، تو ان کا نام ہی پڑ گیا ابو تراب. تو ایسے صحابہ کو جو بلاتے تھے تو اچھے اچھے میٹھے ناموں سے بلاتے تھے، روح کے انداز میں نہیں، بہترین ناموں سے. کوئی بات کرتا تو کبھی اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، وہ خود اپنی بات ختم کر کے اٹھ کے چلا جاتا، تب آپ وہاں سے اٹھتے تھے. اور اتنا احسان یاد رکھنا، تعلقات کو یاد رکھنے کا ایسا مزاج تھا کہ گھر میں ہیں جب بھی کوئی ہدیہ آیا تو یاد کر کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجاتے تھے کہ فلاں عورت خدیجہ کی سہیلی ہے اس زمانے کی، تو جب بھی گوشت کرتا گھر میں آتا تو یاد کر کر کے خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھیجاتے تھے. جتنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ خصوصی صلہ رحمی کا معاملہ کرتے تھے، لیکن کسی افضل انسان کے اوپر رشتے دار کو ترجیح نہیں دیتے. اقربا نوازی جو اپنے پارٹی کے لوگوں کو، اپنے خاندانوں کو عہدے دینا، یہ نہیں، لیکن عام جو ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اور ابو حضرت ابو اسامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حضور ایک لکڑی لے کے آئے ٹیکتے ہوئے، ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا نہیں کھڑے نہیں ہونا، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، تم تعظیم کے واسطے میرے سامنے مت کھڑے ہونا. اور پھر بولتے تھے حضور میں ایک بندہ ہوں، غلام ہوں اور غلام کی طرح کھاتا ہوں، تو عاجزی سے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. آکل کما یاکل العبد. اب جتنے بڑے لوگ رہتے کھانے کا تو ان کا ایک اپنا اسٹائل رہتا نا، کھانے کا میز کیسا سجایا جاتا ہے، ہم لوگوں کے پاس ڈائننگ ٹیبل کا کتنا اہتمام ہے. جو بھی جس کے پاس پیسہ خوب آ گیا، اچھی بلڈنگ ہے، تو وہ کھانے کے موقع پہ ظاہر ہوتا ہوتا، تو حضور کھانے کے موقع پر عاجزی کا اظہار کرتے تھے، میں غلام ہوں، بندہ ہوں، ایک غلام کی طرح کھاتا ہوں، عاجزی سے بیٹھ کے اکڑوں، بیٹھ کے کھاتے تھے، دو زانوں بیٹھ کے کھاتے تھے. عاجزی کا بیٹھنے میں تکبر نہیں، بیٹھنے کے اندر شان شوکت نہیں. اور اپنی سواری خچر پہ بھی بیٹھ کے جاتے تھے، اس پہ بھی کسی کو بٹھا لیتے تھے، یعنی کہ بٹھا لینے سے اپنی شان کم ہو جائے گی، نہیں، پیچھے پیچھے کو بٹھاتے تھے. اور جب کسی مجلس میں آئے تو پیچھے جہاں جگہ ختم ہو گئی وہ آخری آدمی کے پیچھے بیٹھتے، بالکل گھس کے بیچ میں نہیں آتے تھے. حج کیا آپ نے، حج کیا تو بالکل انتقال سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، جب پوری فتوحات ہو چکی تھی، بہت بڑی شان کا موقع تھا. لیکن آپ نے حج کیا تو جو اونٹ کے اوپر جو کجاوا تھا وہ ردی قسم کا تھا، تھرڈ کلاس قسم کا کجاوا تھا وہ، اور ایک پھٹی ہوئی چادر اس کے اوپر بسی ہوئی تھی جو صرف 4 درہم کی تھی. جا رہے ہیں مدینے سے حج کے لیے، ہم لوگ کتنے کتنے کپڑے بنا کے جاتے ہیں، کتنے خرچ. اب سعودی گورنمنٹ تو جو ہے ہر حاجی کو پورے آرام کے ساتھ رہنا، ایک کمرے میں دو ہی رہنا، چاہے قرضے میں ڈوب جاؤ مر جاؤ کتنا بھی ہو، اپنی آمدنی کے واسطے جو ہے سو حاجیوں کو لوٹ رہے ہیں. تو حضور کا حج دیکھیے ایک دم سادہ، اور بولتے ہیں یا اللہ یہ میرا حج ہے جس میں نہ ریا ہے نہ دکھاوا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا سادہ حج تھا. جب مکہ فتح ہوا، جب تو بہت ہی جشن منانے کا وقت تھا، آج ذرا کچھ ہوتے ہی الیکشن ہوا کیسا جشن مناتے لوگ، تو جشن کا موقع تھا وہ. لیکن اللہ کے نبی اس طرح سے داخل ہوئے مکے میں کہ عاجزی سے سر جھکتا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ، اے اللہ بس آپ ہی ہیں، اپنے غلام کی آپ نے مدد فرمائی، اپنا وعدہ پورا فرمائی. اتنا عاجزی طاری ہو گئی کہ سر جھکتے جھکتے اونٹنی کے کوہن پہ جا کے لگ گیا، اکڑنے کے بجائے عاجزی کا غلبہ ہو گیا فتح کے موقع پر. خاموش طبیعت تھی، بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے. اور جو آدمی خوش دلی سے نہیں ملتا، منہ ٹیڑھا کرتا، تو آپ بھی اس سے ہراس کرتے تھے. آپ کی ہنسی مسکراہٹ کی حد تک ہوتی تھی، پورا کھل خل کھلا کے ہنسنا، قہقہے لگانا یہ مزاج نہیں تھا، مسکراہٹ کی حد تک آپ کی ہنسی تھی. گفتگو دو ٹوک ہوتی تھی صاف صاف، اس میں گھما گھما کے بات کرنا، لوگوں کو الو بنانا، سیاست کی گفتگو کرنا، اس کے اندر پالیسی مینٹین کرنا نہیں، دو اور دو کی طرح صاف گفتگو ہوتی تھی. اس کے اندر نہ افراط ہوتی تھی نہ تفریط، نہ بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، نہ بہت ہی گلمل بات کرنا، گول مول بات کرنا. چال آپ کی درمیانی چال تھی، چلتے تھے تو نہ گھبراہٹ معلوم ہوتی تھی، نہ جلد بازی معلوم ہوتی تھی، نہ سستی معلوم ہوتی تھی، نڈھالپن بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ابن ابھی حالہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خاموشی چار چیزوں پہ مشمل، جب بھی خاموش ہوتے تھے تو اس میں بردباری ہوتی تھی، دور اندیشی ہوتی تھی، اور غور و فکر کرتے تھے، حالات کا اندازہ لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ گفتگو کرتے تو ایسا کرتے تھے کہ سامنے والا گن سکتا تھا الفاظ کو، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے، اور بہت سارے موقع پر ایک ایک جملے کو تین تین مرتبہ دہراتے تھے، تو سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، بات بھی ایسی ہوتی تھی، گن سکتا ہے۔ خوشبو آپ کو پسند بھی تھی اور بہت استعمال بھی کرتے تھے، دنیا اپنے سارے تماشوں کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پیش ہوئی، یعنی کہ آج مجبوری کی وجہ سے سادگی تھی، دنیا بھر کا عیش کر سکتے تھے، ایسے موقع آئے تھے، دولت آتی رہتی تھی، دنیا اپنے پورے تماشوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئی، فتوحات بھی ایک وقت آیا کہ فتوحات بھی آپ کو حاصل ہوئی، لیکن دنیا کے جو کھیل تماشے ہیں، لہو لعیب ہے، عیش کی چیزیں ہیں، اس سے آپ بے نیاز رہے، اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا، اور انتقال آپ کا اس طرح سے ہوا کہ آپ کی زرہ جو ہے رہن رکھی ہوئی تھی، آپ کی جو زرہ ہے ایک یہودی کے پاس قرض لائے تھے، وہ قرض کے بدلے میں رکھی ہوئی تھی، اور گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں کا تیل بھی، وہ بھی خردے کا تیل جل رہا تھا۔ اس حال میں آپ نے دنیا سے رخصتی اختیار فرمائی۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اخلاق سے محبت نصیب فرمائے، اس کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔